بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین اکرام، مدینہ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ حافظہ اللہ تعالی. موضوع مراقبہ اور اللہ کا اسم مبارک الرقیب. ترجمہ شفقت الرحمن. 4 محرم الحرام 1440 بمطابق 14 ستمبر 2018. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سامنے آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے. دنیا ہو یا آخرت، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ نبی ہیں. یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام وفادار اور متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں، میں آپ سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی میں دنیا اور آخرت کی تمام مصائب سے خلاصی کا راستہ ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالی کے اسماء میں الرقیب بھی شامل ہے. فرمان باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے. سورہ النساء آیت 1. ایسے ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. سورہ احزاب آیت 52. تو اللہ سبحانہ و تعالی سینوں کے بھیدوں سے باخبر اور ان کی نگرانی فرما رہا ہے. ہر نفس کی کارکردگی پر نگہبان ہے. وہ ایسا یاد رکھنے والا ہے کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. وہ تمام مخلوقات کے حالات دیکھ رہا ہے. وہ ان کے ہر کام کو محفوظ بھی کر رہا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِذِ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ. وہ تو دل کے خیالات اور کنکھیوں تک کو جانتا ہے، تو بدنی افعال کا کیا حال ہوگا. انسان کے دل میں یہ عظیم مفہوم جاگزین ہو کر یقینی طور پر بندے کو اس بات کا قائل بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو ہر وقت جانتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بندے کو یقینی علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کے اعمال دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن اس کے کردار سے باخبر ہے. تو اللہ کے بندو، مراقبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام الرقیب یعنی نگہبان کے ذریعے بندگی کرے، جو کہ الحفیظ یعنی محافظ، العلیم یعنی علم رکھنے والا، المحیط یعنی احاطہ کرنے والا، الخبیر یعنی باخبر، اللطیف باریکیاں جاننے والا، اور المہیمن ہر طرح کا تسلط رکھنے والا ہے. وہ ہر چیز کے راز اور سینوں کے بھید جانتا ہے. وہ الشہید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر گواہ ہے. وہ السمیع ہے یعنی ہلکی اور تیز تمام آوازیں سنتا ہے. وہ البصیر ہے یعنی باریک، موٹی، چھوٹی اور بڑی تمام موجودات کو دیکھ رہا ہے. وہ القریب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم، تجربہ، نگرانی، نگہبانی اور پاسبانی کے اعتبار سے ہر چیز کے قریب ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص ان اسماء حسنہ کو اچھی طرح سمجھ لے اور ان کے تقاضوں کو پورا بھی کرے تو حقیقی مراقبہ حاصل ہوتا ہے، جو کہ دل کو ہر خیال اور عملی اقدام سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ کا لحاظ کرنے کا پابند کر دیتا ہے. اس زندگی میں انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ الرقیب عزوجل کی نگہبانی کا خیال رکھے. لہذا امید رکھے تو اسی سے، خوف کھائے تو اسی سے. تو اس کے نتیجے میں انسان دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا پابند ہوگا، اور اس کی ساری قد و کاوش اللہ کی رضا اور قرب کے تلاش کے لیے ہوگی. چنانچہ جب کوئی انسان پروردگار کو اپنا رقیب سمجھے تو انسان اپنے خالق سے حیا کرنے لگتا ہے، وجود بخشنے والے کی عظمت اور جلال کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ خشیت بھی اپناتا ہے، اللہ کی جانب انابت اسی پر توکل کرتا ہے، اپنے موجد کے سامنے خضوع اور کامل انکساری اختیار کرتا ہے. اس لیے دونوں جہانوں کی بہتری اور کامیابی مراقبہ اور حصول رضائے الہی میں ہے. سنت نبوی کے مطابق اللہ کی بندگی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل میں اس شخص کی طرح اخلاص پیدا کرے جو یہ جانتا ہے کہ اگر لوگ ظاہری طور پر اس کی نگرانی اور رقابت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ظاہری ہی نہیں باطن کی بھی نگرانی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمین یا آسمان میں بھی پوشیدہ نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت 5. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے, لہذا اس سے ڈرو. سورہ البقرہ آیت 235. مسلمانوں, مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رقیب اور نگران سمجھیں تو انسان محاسبہ نفس کے لیے تیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو عملی شکل دے دیتا ہے کہ اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے, اور تقوی الہی اختیار کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے باخبر ہے. سورہ الحشر آیت 18. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہے, نجات دہندہ نیکیاں یا تباہ کنندہ گناہ. پھر آگے چل کر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دل کی اصلاح محاسبہ نفس سے ہوگی, اور اگر دل پر توجہ نہ دی جائے یا دل میں آنے والی ہر بات مان لی جائے تو اس سے دل خراب ہو جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ختم ہوا. مسلم اقوام, حقیقی مراقبہ بندے کو اطاعت گزاری اور خالق ارض و سماوات کے احکامات کی تعمیل پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک وہ فوری نیکیاں کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. سورہ انبیاء آیت 90. اس لیے مومن کو ہر وقت مراقبے میں ہونا چاہیے, ہر وقت مخلص ہو کر اطاعت کرے اور کامل طور پر احکامات کی تعمیل کرے. اسی طرح ممنوع امور سے مکمل طور پر دور ہو جائے, پھر اسی روش پر قائم دائم رہے, کیونکہ خوف الہی, مراقبہ, اللہ سے امید اور خوف ایسی چیزیں ہیں کہ حدود اللہ کے تحفظ سمیت قرب الہی پانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوف اور امید کرنے والوں میں شامل فرما لے, آمین. فرمانے باری تعالی ہے اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو جنتیں ہیں. سورہ الرحمن آیت 46. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. سورہ النازیات آیت 40 اور 41. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں حق تعالیٰ اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آگے چل کر یہ بھی کہا کہ تو جاہلوں کے دل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے, اس طرح ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر وہ حاضر و ناظر ذات الہی کو اپنا نگران سمجھ لیتے تو گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے. سلف میں سے کسی سے کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کے لیے کیسے معاونت مل سکتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ ذہن نشین کر لو کہ تمہاری نگہبان ذات کی تم پر نگاہ تمہاری اپنی نگاہوں سے زیادہ تیز ہے. اسی مفہوم کو تازہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا شخص انصاف کرنے والا حکمران, دوسرا شخص وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا, تیسرا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے, چوتھا شخص دو ایسے افراد جو اللہ کے لیے باہمی محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی للہیت ہے, پانچواں وہ شخص جسے کسی جاہو جمال والی عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, چھٹا شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے, ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا رقیب سمجھنے سے لوگ گناہوں اور حرام کاموں سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا نظریہ دلوں کو میلا اور خراب کرنے والی چیزوں سے پاک رکھتے ہیں, جس کی بدولت ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مقصود ہے. مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار, معاون اور دوست ہیں. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. سورہ توبہ آیت 71. تو مراقبہ ایک ایسے معاشرے کو وجود دیتا ہے جو گھٹیا حرکتوں اور جرائم سے خالی ہو, نیز اس معاشرے کے افراد ہمہ قسم کی مثبت صفات سے متصف ہوں، جو پرسکون زندگی گزاریں، نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، کلمۃ اللہ پر متحد رہیں، ہر قسم کی حزبیت اور تشدد کو اکھاڑ پھینکیں، غلو اور انتہا پسندی سے یکسر دور رہیں، دینی اقدار کی روشنی میں زندگی گزاریں، عدل، وسعت قلبی، آسانی، اعتدال، نرمی، رفق اور محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہیں، سورہ المائدہ آیت 54۔ اہل ایمان استقامت اور اصلاح کے لیے اپنے پروردگار کی نگرانی میں زندگی گزارتے ہیں، پرامن اور استحکام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے خالق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل ایمان اپنی صفوں میں ایمانی محبت اور اسلامی مودت کے زیر سایہ اتحاد قائم رکھتے ہیں۔ ان کا شعار اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے، بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات آیت 10۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، باہمی بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ الحدیث، اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ کو اپنا نگران سمجھو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے اور سعادت پاؤ گے۔ مسلم اقوام ہم اللہ تعالیٰ کی رقابت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں ایک انتہائی ضروری بات پر توجہ دلانا بھی لازمی ہے، جو کہ وائزین اور علماء کرام کی حتمی ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کو کچھ بھی بتاتے ہوئے اللہ سے ڈریں اور ذہن نشین کر لیں کہ فتویٰ صادر کرنا بہت حساس معاملہ ہے، اس میں اللہ کے لیے اخلاص اور صدق انتہائی ضروری ہیں۔ نیز خلوت و جلوت میں اللہ کے نگران ہونے کا نظریہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے علماء کرام کو اس امانت کی ذمہ داری سونپی ہے، اس لیے سب لوگوں پر لازمی ہے کہ امت کے اجتماعی معاملات میں انفرادی فتاوی سے بچیں۔ امت کے معاملات میں جلد بازی اور عجلت بالکل روا نہیں، بلکہ ان مسائل میں ٹھہراؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے الہام فرما دے۔ اسی طرح مجوزہ فیصلے کے نتائج کو سامنے رکھیں، شرعی قواعد اور مقاصد شریعت کے ساتھ ساتھ بنظر دقیق یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس فیصلے کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور منفی اثرات کم سے کم ہوں۔ مکمل طور پر یہ کوشش رہے کہ امت کا اتحاد اور یگانگت قائم رہے، کسی معمولی سی سرگرمی سے بھی دور رہیں جو اتحاد امت کو گزند پہنچائے۔ حساس فتاوی کے لیے راسخ علماء کرام سے رجوع لازمی ہے، کیونکہ ان کا تجربہ طویل بھی ہوتا ہے اور گہرا بھی۔ اس لیے حساس فتاوی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بہتر سے بہتر رائے اپنائی جائے، جن سے حالات سنور جائیں اور معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو۔ ان امور کا خیال رکھے بغیر فتوی نویسی کی وجہ سے امت میں فکری انتشار پھیلے گا، جس کے نتائج بہت ہی المناک ہوں گے۔ انہیں برے نتائج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ علم کے بغیر ہی فتوے صادر کریں گے، وہ خود تو گمراہ تھے ہی، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو صرف وہی اقدامات کرنے کی توفیق دے جو رضائے الہی کا موجب ہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا خطبہ، ڈھیروں پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے ہمارے پروردگار کو پسند ہو، جن سے وہ راضی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو یا اللہ تعالیٰ کی گزشتہ و پیوستہ، تمام لوگوں کو تاکیدی نصیحت ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام میں ہو، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی بھلائی دکھلاؤ۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے۔ عاشورہ محرم کا دسواں دن ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، سابقہ ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز مسلمان کے لیے عاشورہ کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنا بھی مسنون عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال تک رہا تو نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور محقق اہل علم کے مطابق اس کے علاوہ جتنے بھی کام عاشورہ کے دن کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کام کا حکم دیا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا و حبیبنا محمد۔ یا اللہ، خلفۂ راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظم اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ، ان کے دکھ درد مٹا دے یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ، تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ، مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ، مومن مرد و خواتین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ، زندہ اور فوت شدگان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، حجاج اور معتمرین کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا اللہ، تمام حجاج کرام کو صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں بحفاظت پہنچا۔ یا اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریف ہیں اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، انہیں کامیاب فرما۔ یا اللہ، ان دونوں کی دین و دنیا کے معاملات میں مدد فرما یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ڈھیروں ذکر کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرو، اور ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔